التفسير.
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله، اور اگر کہیں اللہ جلدی کرتا، للناس لوگوں کے متعلق، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا، للناس شر استعجالہم، جتنی کہ وہ لوگ کرتے ہیں شر کے بارے میں اجلت، اللہ اتنی ہی جلدی کرتا لوگوں کے بارے میں جس طرح وہ لوگ جو ہیں وہ جلدی کرتے ہیں بالخیری، خیر حاصل کرنے کے بارے میں. لقضی علیہم اجلہم، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. آپ دیکھیے کہ پہلی یہ جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 11، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سرکش لوگوں کو جو میں ڈھیل دیتا ہوں اور ان کو رحمت دینے میں تو جلدی کرتا ہوں لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا. اور یہاں پہ اس آیت کا تعلق جو ہے ان لوگوں سے ہے جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے. جب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا تو بطور مذاق کے کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر عذاب لے کیوں نہیں آتے، بتا حاضل واد ان کم تم صادقین، آخر وہ وعدہ پورا ہوگا کب، جلدی عذاب کیوں نہیں آتا. جیسے نضر بن حارث نے کہا تھا، یا اللہ اگر یہ بات سچی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور سخت عذاب جو ہے وہ بھیج دے. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، عذاب بھیجنا چاہیں تو فوراً عذاب نازل کر سکتے ہیں، ہے نا، لیکن کیوں نہیں کرتے؟ اپنی نرمی، رحم، اپنے کرم کی وجہ سے، اپنی حکمت کی وجہ سے. کیونکہ نادان لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے حق میں بددعائیں کرتے ہیں، مصیبتیں طلب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بددعا کو تو اسی طرح جلدی قبول نہیں کرتے جس طرح دعاؤں کو جلدی قبول کرتے ہیں. اللہ جو اچھی دعائیں ہیں ان کو جلدی قبول کر لیتا ہے، اور اگر ان کی بدعاؤں کو بھی جلدی قبول کر لیا ہوتا نا تو سب کے سب جو ہیں وہ مر گئے ہوتے. تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. تو دراصل آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اہل مکہ جو تھے ان کے حالات کیا تھے، کہ نافرمانیاں کر رہے تھے، رسول اللہ کا انکار کر رہے تھے، اور ان کی مسلسل نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ پر سخت قحط نازل کیا جس کی وجہ سے اہل مکہ بلبلا اٹھے، اور جو قریشی تھے، متکبرین تھے، ان کی اکڑی ہوئی گردنیں جو تھیں وہ جھک گئیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں اور چہرہ، جیسے چہرے ان کے سوکھ گئے تھے اور ان کے چہرے، ان کے منہ جو تھے وہ ہڈیاں، چمڑا، سوکھی چیزیں کھانے پر جو تھے وہ راضی ہو گئے، مجبور ہو گئے. آسمان کی طرف دیکھتے تھے، بھوک کی شدت اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، آہوزاریاں کرتے تھے، ان کی بت پرستی میں خاصی کمی آ گئی تھی. جب یہ قحط کافی لمبا ہوا تو ابو سفیان رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، آپ قحط کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کریں، آپ تو صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں جبکہ ہم بھوکوں مر رہے ہیں، اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بارشیں نازل ہونے لگی، آنے لگی، اور قحط دور ہو گیا. اور یہ دعائیں انسانوں کی بھلائی اور خوشحالی کی تھی، ہے نا، ان کا بھی یہ مطالبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ دعا کی. اب کیا ہوا کہ جب قحط دور ہو گیا، پھر بارش، پھر فصل، پھر زرخیزی، اب دوبارہ ان کی وہی مخالفت شروع ہو گئی، وہی سرگرمیاں شروع ہو گئیں. پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، پھر دوبارہ اپنی غفلتوں میں ڈوب گئے، ہے نا. تو اب کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا عذاب مانگتے ہو, ہے نا, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہو کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا, عذاب کے آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمانے میں تو جلدی کرتے ہیں, لیکن سزا دینے میں اور گناہوں میں ان کو پکڑنے پر جلدی نہیں کرتے. جیسے تم چاہتے ہو نا کہ جس طرح تمہاری دعائیں سن کر قحط تم سے دور کر دیا گیا, اسی طرح وہ تمہاری جو چیلنج ہے نا جو تم کرتے ہو کہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے, قیامت آتی کیوں نہیں ہے, اگر اللہ یہ دعا بھی تمہاری جلدی قبول کر لیتا نا تو تم پر عذاب آتا اور تم کب کے ختم ہو گئے ہوتے. تو یہ ہے اس آیت کا پس منظر کہ اللہ تعالیٰ جب لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں نا ان پر عذاب نہیں فوراً بھیجتا, ان کو فوراً پکڑتا نہیں ہے, ان کی سرکشی پر ان کو تنبیہ کرتا ہے, ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے, ان کی رسی کو چھوڑے دیتا ہے اور رعایت دیتا ہے کہ شاید کہ یہ لوگ جو ہے وہ سنبھل جائیں. اور انسان کا طریقہ کیا ہے, کم ظرف لوگوں کا, مصیبت آئی تو اللہ یاد آنے لگا, بل بلانا شروع کیا, گڑگڑانا شروع کیا, اور جہاں راحت کا دور آیا سب کچھ بھول گئے, وہی لچھن جو پہلے تھے نا, تو سارا کچھ جو ہے وہ بھول گئے. تو یہاں پر جو ہے جو بات بتائی جا رہی ہے, جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے ہیں کہ میں لوگوں کی نافرمانیوں پر فوراً ان کو پکڑتا نہیں ہوں. لوگ جو بد دعائیں کرتے ہیں نا اور غلط باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں مجھ سے, میں ان کو فوراً پورا نہیں کرتا. کیا کہہ رہے ہیں, لو یعجل اللہ, اور اگر اللہ جلدی کرتا, لو اگر ہے, یہ نہیں کہ اللہ نے کر دیا, اور اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کے لیے اشر برائی کی, کہ لوگ جو بری باتیں دعائیں دھمکیاں اہل مکہ بھی دیتے تھے, قیامت کیوں نہیں آتی, عذاب کیوں نہیں آتا, استجا لہم, ان کا جلدی اجلت مانگنا, ان کا جلدی چاہنا, بالخیری, جتنی کہ وہ خیر کو مانگنے میں جلدی کرتے ہیں نا اس طرح وہ شر کو مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, ہے نا, اور خیر کے لیے تو وہ جلدی کی دعائیں مانگتے ہی ہیں, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر برا معاملہ کرنے میں میں اتنی ہی جلدی کرتا نا جتنی وہ خیر کے مانگنے میں وہ جلدی کرتے ہیں کہ بارش کیوں نہیں آتی, بیماری کب ٹھیک ہوگی, مصیبت کب ٹلے گی, یہ مشکل کب ہٹے گی, ہے نا. تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی یہ باتیں جلدی قبول کر لیتا تو دنیا میں کوئی بھی نہ رہتا. تو یہاں پر جو ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ اہل مکہ تھے جو بد دعائیں کرتے تھے, ہے نا, اور کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا, قیامت کیوں نہیں آتی. دوسرا یہ ہے کہ انسان, عام انسان بھی اپنی نادانی, غصے, رنج, غفلت کی وجہ سے کبھی کبھی اپنے لیے بد دعا کر بیٹھتا ہے, کبھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرتا ہے, ہے نا, انکار آخرت کی وجہ سے عذاب کو کھیل سمجھ کر اپنے لیے دعوت دیتا ہے کہ میں قبول نہیں کرتا اللہ کو, اللہ کے پیغام کو, ہے نا. تو اہل مکہ بھی آخرت کا انکار کرتے تھے, اللہ کا انکار کرتے تھے, اللہ کے رسول کا اور اللہ کی کتاب کا. اور آج کے دور میں بھی بعض اوقات ہم خود بھی وقتی طور پہ جو رنج, غصہ, مصیبت ہمیں پہنچتی ہے یا دل کی تنگی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں, بد دعا کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جیسے بھی پچھلے دنوں ایک عورت کا فون آیا, اس کا شوہر بہت بیمار رہتا تھا اور جو ہے اس کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہوتی تھی, اور اب شوہر فوت ہو چکے ہیں, اور پھر تھوڑے دنوں بعد ہی بوڑھی والدہ تھی, حتیٰ کہ وہ عورت خود بھی نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں والی ہے, لیکن ان کی والدہ زندہ تھی, اور جب شوہر بیمار تھا تو پھر وہ والدہ کے پاس جانا چاہتی تھی. شوہر فوت ہو گیا تو تھوڑے عرصے میں پھر اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی, یہ چند مہینوں کی بات ہے. اب وہ عورت جو تھی وہ کہتی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں, مطلب میں تو اب یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے موت آ جائے. تو میں نے کہا کیوں دعا ایسے کرتی ہیں, موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے نا. تو کہنے لگی کہ اس لیے کہ اب مجھے جینے کا نا کوئی مقصد نظر نہیں آتا, اور مجھے اندھیر ہو گیا ہے. اور پھر رونے لگی, کہنے لگی کہ میرا شوہر بیمار تھا اور ان کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, چل نہیں سکتے تھے, دماغی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں تھے, کھا بھی نہیں سکتے تھے, بس ہر ٹائم ان کو نالیاں لگی ہوئی تھی, تو دوائی ان کے اندر ڈالنی ہوتی تھی اور پھر ان کا پیمپر اور سارا کچھ. تو کہتی ہیں کہ کبھی کبھی رات کے وقت وہ کراہتے تھے اور مجھے آواز دیتے تھے اور میں نیند میں ہوتی تھی, اس وقت مجھے ان کا آواز دینا اچھا نہیں لگتا تھا. تو پھر رو رہی تھی کہ اب مجھے وہ یاد آتا ہے کہ میں نے ان کی وہ آواز کا جواب کیوں نہ دیا, یا میں گئی کیوں نہیں, نا میں نے ان کی خدمت میں کمی تو نہیں کی. تو مجھے ان یہ چیز جو ہے نا مجھے چین نہیں لینے دیتی, مجھے اداس کرتی ہے نا. اور اسی طرح بوڑھی والدہ تھی اور شوہر کئی سال بستر پر ہے, تو میں مطلب ان کی خدمت بھی نہ کر سکی, تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ اتنے اچھے عمل نہیں کیے, اور اس طرح کر کے بہرحال اپنا وہ جائزہ لے رہی تھی. تو بہرحال پھر بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ موت کی دعا کی جائے, کیونکہ جو ہے وہ اچھے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کفارہ اور زیادہ اچھے, بجائے اس کے کہ انسان دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر مصیبتیں آزمائشوں سے پریشان ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, یہ دنیا امتحان گاہ ہے, دنیا کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے, ایک امتحان ہے, ہر لمحہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. جب خوشی ملتی ہے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں, کوئی پاس ہو گیا, کہیں جاب مل گئی, گھر مل گیا, گاڑی مل گئی, کھانے پینے کی چیزیں اچھی آ گئی, کوئی بچہ پیدا ہو گیا, کوئی مٹھائی آ گئی, کوئی عزیز رشتہ دار دوست جو بڑے دنوں بعد ملا وہ مل گیا, بہت خوش ہوتے ہیں نا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو ایسی ہی خبریں ملتی رہیں, ہے نا. پھر اگلے ہی لمحے ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی بری خبر مل جائے, کسی بیماری کی, کوئی بھی مصیبت, کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ کی, کسی موت کی, کسی حادثے کی, اگلے ہی لمحے وہ خبر مل سکتی ہے. اب اس لمحے انسان جو ہے یہ کہے کہ یہ کیا ہو گیا اور حواس میں نہ رہے, اس لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں, خوشی کے موقع پہ بھی اپنے جامے میں پھولے نہیں سماتے, اور غم کے موقع میں بھی جو ہے نا وہ بیماری, غم, پریشانی, مصیبت کے موقع پہ بھی وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں, حواس باختہ ہو جاتے ہیں, بد دعائیں کرنے لگتے ہیں, برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں نا بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات اولاد کے رویوں سے پریشان ہو کر ہم بد دعا کرتے ہیں, بیوی شوہر کو بد دعا دیتی ہے, شوہر بیوی کو بد دعا دیتا ہے, والدین اولاد کو, اولاد والدین کو, بہن بھائیوں کو, دوستوں کو, مختلف طریقے سے انسان جو ہے وہ رنج, غصے, اس کی تکلیف پریشانی کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. بخاری اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ یہاں پہ بد دعا سے مراد کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان غصے کی حالت میں اپنی اولاد یا اللہ تعالی اپنے لطف و کرم سے ایسی, مطلب اب غصے میں ہے کوئی شخص اور وہ اپنی اولاد اور مال و دولت کے تباہ ہونے کی بد دعا کر بیٹھتا ہے غصے کی حالت میں, یا ان چیزوں پر لعنت کے الفاظ کہتا ہے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ایسی دعا کو فوراً قبول نہیں کرتے, اس کے قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتے جو انسان ایسی بری دعا کرتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست عزیز کی بد دعا اس کے عزیز دوست کے متعلق قبول نہ فرمائے. کہ ہے نا کہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بری دعائیں کرتا ہے, تو لیکن یہ کہ بعض اوقات وہ قبول ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات وہ قبول نہیں ہوتی. اور آپ سوچیں غصے میں جو ہے وہ جو بد دعائیں کرتے ہیں اور اگر وہ قبول ہو جائیں تو پھر کیا ہو. کسی کا بیٹا جو ہے نا وہ گاڑی کے نیچے آ کر فوت ہو گیا اور اس کے والدین اس بات پر رو رہے تھے کہ غصے میں آ کر والد یا والدہ نے اس کو یہ بد دعا دی تھی کہ تو جا اور تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تو مر جائے. اور بعض اوقات غصے میں والدین جو ہیں بچے جب تنگ کرتے ہیں تو والدین بد دعا دے دیتے ہیں, جا تیرا ایکسیڈنٹ ہو, جا تو مرے, جا تو گرے, جا تجھے کہیں کھانا نہ ملے, جا تجھے ہم رلتا دیکھیں, تو بھیک مانگے, تجھے کوئی جاب نہ ملے, تیری شادی کبھی نہ ہو, تیرے اولاد کبھی نہ ہو, تجھے سکھ نہ ملے, تو مجھے ستاتا ہے, تیری اولاد تجھے ستائے, ہے نا. مختلف قسم کے جملے والدین تنگ آ کر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں, بھلی چیزیں تو ہم جلدی جلدی چاہتے ہیں نا, اگر اس کے ساتھ ہم بری چیزیں بھی اسی طرح مانگنے لگ جائیں تو کیا ہے کہ ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی, تب کے وہ دنیا سے مٹ گئے ہوتے. تو ایک تو اہل مکہ کے پس منظر میں اس کو سمجھنا ہے کہ وہ فوری عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، دوسرے عام انسان جو رنج اور غصے کی وجہ سے اپنے مال، اولاد، رشتہ دار، دوست احباب کے لیے بددعائیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بددعاؤں کو فوراً نافذ نہیں کرتے، انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر اللہ فوراً کہیں نافذ کر دیتے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، انسان کب کا ختم ہو جاتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہے جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں کرتے، فَنَذَرُ، ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو ہم سے ملاقات کی جنہیں امید ہی نہیں ہے، جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کہاں چھوڑا ہے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں برے عمل کرتے رہیں، وہ برائیاں کرتے رہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اچھی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور بری جلدی دعا قبول جو ہے وہ جلدی قبول نہیں ہوتی، جو بری دعا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا دستور بتا رہے ہیں کہ جب کوئی اچھی چیز مانگی جائے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، الا یہ کہ پھر اس کو قبول نہ کرنا اس کی مصلحت میں ہی ہو۔ آپ کو پتا نا دعا کی قبولیت کے تین درجے ہیں، یا فوراً وہ اسی حالت میں قبول کر لی جاتی ہے جیسے آپ نے مانگی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی مصیبت پریشانی جو آ رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن کے لیے اجر محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور انسان جب وہاں پہ اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا نا کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس دن تو بڑا ہی مشکل وقت ہوگا، اس دن انسان یہ تمنا کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا دستور کیا ہے کہ لوگوں کی بدعاؤں کو فوراً قبول نہیں کرتا، ہے نا، لوگوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی تنبیہات ہیں ان سے انسان سنبھلے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان جو ہے وہ بنائے۔ فنظر الذین، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، نافرمانی اور طغیانی کے باوجود اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اور لوگ کیسے ہیں، لا یرجون لقاءنا، ہماری ملاقات یعنی آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے اور اللہ سے ملنا ہے، آخرت کے دن پیش ہونا ہے، بڑے ہی ناسمجھ لوگ ہیں، ہے نا۔ اور اللہ پھر ڈھیل کیوں دیتا ہے، تاکہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو ان کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہو، کوئی بہانہ ہی نہ ہو، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں جو ہے وہ بھٹکتے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو پہنچتی ہے برائی، دعانا، تو ہم سے دعا کرتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر سخت وقت آتا ہے، دعانا، تو ہم کو پکارتا ہے، لے جم بے ہی، کیسے، پہلو کے بھل، او قائدن، یا بیٹھ کر، بیٹھے بیٹھے، او قائما، یا کھڑے ہو کر، یعنی جب سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو ہر حال میں پکارتا ہے، اللہ اللہ، بیماری، ایکسیڈنٹ، جاب نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، تنگی ہے، مصیبتیں ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں، تو انسان روتا ہے، گرگراتا ہے، بلبلاتا ہے، اللہ، یا اللہ، یا اللہ مدد کر، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی مصیبت کو اس سے ٹال دیتے ہیں، مرا کعلم یدعونا الی در مسا، تو وہ ایسا چل نکلتا ہے گویا کہ اس نے کبھی کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، تو وہ ایسا انجان بن جاتا ہے گویا کبھی اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی عادت بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ دوسروں کے حق میں یا اپنے لیے بددعائیں کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بددعائیں تو جلدی قبول نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ نے کر لی ہوتی دنیا میں سب ختم ہو گئے ہوتے۔ اب دوسری عادت بتا رہے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے وعدے کرتا ہے، یا اللہ اولاد دے اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گا، اے اللہ پیسے دے تیرے راستے میں خرچ کریں گے، اے اللہ سیڑھی بنائیں گے اس کو پھر تیرے راستے میں وقف کر دیں گے، ہے نا، اللہ کے راستے میں بانٹیں گے، اور پھر سوچتے ہیں پیسے ہی کیوں نہ لے لیں، اچھے والے پیسے اسے بن سکتے ہیں نا، پھر وہ 200 سیڑھی اللہ کے راستے میں دینا بھاری ہو جاتی ہے، کیسے بانٹنی ہے، پھر کیا لگتا ہے کہ کیوں نہ اس کے $5 ہی لے لیے جائے، ہے نا، انسان بھول جاتا ہے کہ منت کیا مانی تھی، نظر کیا کی تھی، وعدہ کیا کیا تھا، ہے نا، پھر وہ کیا کرتا ہے، اسے اللہ یاد ہی نہیں رہتا، وعدے یاد ہی نہیں رہتے، پھر وہ شرک کرتا ہے، ہے نا، اپنے جیسے انسانوں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ دیتا نام رکھ لوں کہ اللہ نے دیا ہے، پھر کہتا پیر دیتا، پیر نے دیا ہے، ہے نا، پھر اپنے جیسے انسان جو ہے اس کو پکارنے لگتا ہے، تو اصل میں جیسے بیماری تھی تو اللہ کو یاد کیا، جب ٹھیک ہو گئے تو کہا کہ اس دوائی نے ٹھیک کر دیا، فلاں ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، فلاں بہن کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گئی، ہے نا، تو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ میں نے یہ دوائی کھائی اور میں ٹھیک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اور اللہ کی توفیق سے جب میں اس کے پاس گئی تو میں ٹھیک ہو گئی، میرا یہ مسئلہ یہ بیماری جو تھی علاج میں نے فلاں سے کروایا اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس میں جو تھی وہ شفا رکھ دی، تو ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو پھر اس کا یہ جو ہے نا یہ بڑا زبردست انداز ہے، مرہ ایسے چل دیتا ہے، مرہ کا مطلب ہے گزرنا چلنا، مرہ کلم یدعونا الی در مسا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں کیا تھا، کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت ہم نے خوشنما بنا دیے ہیں، خوبصورت بنا دیے ہیں، اب آپ دیکھ لیے مسرفین کون ہیں، اسراف کرنے والے کون ہیں، حد سے گزرنے والے، کہ جب چیز مل جائے تو شرک کرنے لگیں، جب مصیبت ہٹ جائے تو پھر جو ہے وہ اللہ کو بھول جائیں، پھر اللہ ان کو جو ہے وہ یاد ہی نہ آئے، تو دراصل یہاں پر جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت کے وقت جیسے انسان توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جب اللہ وہ مصیبت کا کڑا وقت نکال دے تب بھی اس کو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا، مصیبت کا وقت گزر جائے پھر اللہ کو بھول جائیں، یہ بھی اسراف ہے، ایسے نہیں ہے، جاب نہیں ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب اللہ دے دے تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، ٹھیک راستے پہ خرچ نہ کرنا، ٹھیک کاموں پہ خرچ نہ کرنا، یہ بھی جو ہے اسراف ہے نا، اور اسی طرح سے جو ہے جب اللہ بیماری کو، مصیبت کو، پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دے تو اس وقت جو ہے انسانوں کو انسان یاد کرے اور اللہ کو پھر بھول جائے، فذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، تو اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے اللہ نے ان کے کرتوت جو ہیں وہ خوشنما بنا دیے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں، پھر ان کے عقیدے باطل ہیں، مصیبت دور ہو گئی، آزاد اور بے فکرے ہو گئے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے، پھر تیسری آیت میں آج کے سبق کی تیسری آیت جو آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو ڈھیل دیتا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اس پر عذاب آ ہی نہیں سکتا، کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اہل مکہ عذاب مانگتے تھے نا، ان پر عذاب نہیں آیا ہے نا، تو لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے پہلی قوموں کو بھی ہلاک کر دیا، یہاں ظلم کا مفہوم جو ہے بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، ہر گناہ اور زیادتی کے کام کو ظلم کہتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے، شرک کرنا، شرک کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے کہ جب انہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، قرون نے، قرون کون تھے، ایک عہد کے لوگ، یہاں قرون سے مراد وہ قومیں ہیں جو اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں عروج پر تھی، بڑی مشہور قومیں تھیں، تہذیب، ثقافت، علم، ترقی، فن بڑے عروج پر تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، کیسے ان کو ہلاک کیا؟ آسمان اور زمین سے عذاب اس طرح سے بھیجا کہ ان کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا، ہے نا؟ اپنے وہ کلے جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بنائے تھے، اسی کے اندر وہ نیست و نابود ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کرنی قرون، کئی قومیں تھیں، بڑی عظیم، بڑی طاقتور، ہم نے ان کو کب ہلاک کیا؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب میری نافرمانی کی، جب میرا کہنا نہ مانا، ہم نے انہیں ختم کر دیا۔ اور ایسے تھوڑی ہم نے انہیں ختم کیا، ایسے تھوڑی، بلکہ کیا کہ ان کی نافرمانی کے نتیجے میں، انہوں نے نافرمانی کیوں کی؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا حق کیا اور باطل کیا؟ کیا انہیں اللہ کی پہچان نہیں تھی؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے پاس تو ہم نے جو ہے وہ رسول بھیجے تھے، ان کے پاس رسول آئے تھے، بینات، روشن نشانیاں لے کر، کھلی کھلی نشانیاں لے کر، میرے احکامات لے کر رسول ان کے پاس آئے، وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ كذلک نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم مجرموں کے جرائم کا بدلہ جو ہے وہ دیا کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ہم نے ان کے ایمان نہ لانے کے نتیجے میں، رسولوں کی جو بینات تھی اس پر یقین نہ کرنے کے نتیجے میں، اور ان کے ظلم کرنے کے نتیجے میں، شرک کرنا، نافرمانی کرنا، اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اہلکنا، ہلاک کر دیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرم قوموں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے، جب قوم طرز زندگی نہیں بدلتی، تو ان کے جرائم کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، تم کو بنایا ہے خلیفہ زمین میں ان کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے اہل عرب، اب تمہاری باری آئی، پہلی قوموں کی جگہ تم نے لے لی، اب جو ہے وہ تم کو زمین میں ہم نے جگہ دی، تمہیں بسایا، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پہ اہل عرب سے کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا انکار کیا، آخر وہ جب ظلم کی روش پر چل نکلی، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے رسولوں کے پاس جو کتابیں بھیجی، انہوں نے رسولوں کا جب انکار کیا، اور امتحان میں جب وہ بری طرح فیل ہوئی، تو ان کو میدان سے ہٹا دیا گیا، میدان صاف کر دیا گیا، جیسے گاربیج کچرا کو بلڈوزر مار کر صاف نہیں کر دیا جاتا، زمین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو بلڈوزر مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اہل عرب، اب تم جو ہے وہ زمین میں خلیفہ ہو، اب تم حکمران ہو، اور اب لننظرا، تاکہ ہم یہ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کیف تعملون، کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، ان قوموں کی طرح ظلم کرتے ہو، یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بینات لے کر آئے ہیں، تم اس پر ایمان لے آتے ہو۔ تو دیکھا یہ جائے گا کیف تعملون، باتیں نہیں چاہیے، کٹ حجتیاں نہیں چاہیے، مذاق نہیں چاہیے، عمل چاہیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کن لوگوں کو؟ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، کہ وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، ان کو جب ہماری آیات کو پڑھ کر سنایا گیا، تو وہ کہنے لگے ایتی بقرآن غیر ہذا، کہ اس قرآن کے علاوہ، اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، او بدل ہو، یا اس کے اندر کچھ ترمیم کر لو، تبدیلی کر دو۔ اب یہ اہل مکہ کا مطالبہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے تھے، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ انہوں نے خود لکھ لیا ہے، یہ ان کے دماغ کی تصنیف ہے۔ کہتے تھے کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب یہ کر دیتے ہیں، لکھا خود ہے، تو یہ ان کا مطالبہ تھا. ان کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو توحید کی باتیں پیارے رسول سناتے ہیں قرآن میں سے، اور آخرت کی باتیں، اور ہم پر بہت سی پابندیاں، اس کی بحث جو چھیڑ دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ چیز صحیح نہیں لگتی. کیونکہ اگر واقعی یہ رسول ہیں اور اللہ کی کتاب لے کر اٹھے ہیں، تو یہ ایسی چیز پیش کریں جس میں قوم کا بھلا ہو، ان کی دنیا بنتی ہوئی نظر آئے. تو یہ کیا کہتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی دعوت کو بدلیں، اتنی لچک پیدا کریں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کو کمپرومائز ہو جائے. وہ علی بات علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو ان کا یہ مطالبہ تھا کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہے نا، اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ جس میں ہمارے بتوں کو برا نہ کہا گیا ہو، جس میں شرک کی گنجائش نکلے، جس میں ہمارے آبا و اجداد کی جو رسمیں ہم اس کو نبھا سکیں، جو ہماری خواہشات ہیں ان کی پوجا کر سکیں، کچھ ہماری کچھ تمہاری. یا تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یا پھر اس میں کچھ چینج کرو، او بدل ہو، کچھ تبدیلی، کمپرومائز آپس میں کر لیں. اب اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جواب دیجئے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی تغیر اور تبدل کر لوں. قریش توحید سے بیزار تھے، اور ان کو مطالبہ ان کا یہ تھا کہ سنانا ہے تو اس قرآن کے علاوہ کچھ سنائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جواب دے دیجئے کہ میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی چینج کر لوں. ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو وہی میری طرف بھیجی جاتی ہے. میرا کام کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، بس میں اس کی پیروی کرنے والا ہوں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی دونوں باتوں کا جواب یہ دیا گیا کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں، یہ کتاب وحی کے ذریعے میرے پاس آئی ہے، اس میں رد و بدل کا مجھے کچھ اختیار نہیں، اور مصالحت کا تو قطعاً کوئی امکان ہی نہیں ہے. کیا ہے کہ قبول کرنا ہے تو پورے دین کو جوں کا توں قبول کر لو، اور رد کرنا ہے تو پھر رد کر دو. ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم. یہ بڑی اہم آیت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، انی اخاف، مجھے خوف ہے، ان اسیت، اگر میں نے نافرمانی کی، اگر میں نے بات نہ مانی ربی اپنے رب کی، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، تو مجھے جو ایک بڑے دن کا عذاب ہے اس سے مجھے ڈر لگتا ہے، ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک منکرین آخرت کا جو مطالبہ تھا، ان کی جو بیش جا فرمائش تھی، اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور نہ ہی وہی، نہ ہی رسالت اس سے واقف ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میں جو ہے نا تمہاری بات جو ہے اس کو مان نہیں سکتا. آپ سوچیں کہ ببانگے دوہل کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ بات بتا دیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہے نا، تمہاری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا. دونوں ہی باتیں ممکن نہیں ہیں، نہ تو قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لانا، اور نہ ہی اس میں تبدیلی کرنا. اور کب ممکن تھا؟ اگر اللہ اجازت دیتے، اور اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ وہی مجھ پر نازل کرتے ہیں وہی میں آگے بتاتا ہوں. اور مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی تو پھر وہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ میں تو جو کچھ مجھ پر وہی ہوتا ہے میں اس کا پیروکار ہوں، اور ذرہ برابر کمی بیشی کرنے کی صورت میں، ذرہ برابر کمی بیشی کرنے کی صورت میں کیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو اصل بات کیا ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. جو توحید ہے نا اس میں کیا ہے, سب سے پہلے نفی ہے, لا الہ نہیں کوئی معبود. جب کلمہ پڑھتے ہیں نا سب سے پہلے لائن لگا دیتے ہیں, لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ اب کوئی اور معبود نہیں. لا سب سے پہلے کراس, باقی سب چیزوں پہ کراس. الا مگر, لا الہ الا اللہ مگر اللہ, اور الالہ ایک اللہ, باقی الہ ختم. لا الہ الا ضرب است و ضرب کاری است. تو اصل بات کیا ہے کہ قرآن کی طرف سے ان کا یہ مطالبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتا, اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈر رہے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے. تو آپ سوچ لیں کہ قرآن مجید کو بغیر کسی حرکت کی غلطی کے پیش کرنا, صحیح آیتوں کے ساتھ پیش کرنا. بعض اوقات لوگ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, کہہ دیتے ہیں قرآن میں ایسا آیا ہے نا. تو حدیث کو بھی قرآن نہیں کہنا چاہیے, حدیث حدیث ہے, قرآن قرآن ہے. اور اگر نہیں آتا صحیح سے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے قرآن کا, ہے نا, قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ذرہ برابر نہ اس کے سنانے بتانے میں کمی ہو, نہ اس کے پڑھنے میں کمی ہو, نہ اس کے عمل میں کمی ہو. اور اسی طرح قرآن کو چھپانا نہیں چاہیے, جو قرآن کے احکامات ہیں وہ سب دوسروں کو آگے پہنچانے چاہیے. دوسروں سے ڈر کر, دوسروں سے پریشان ہو کر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے کہ لوگ پسند نہیں کرتے, خاندان والے پسند نہیں کرتے. اب یہ میں بات بتاؤں گی تو وہ کہیں گے, میرے مخالف ہو جائیں گے کہ یہ نئی بات کیا سیکھ لی ہے نا. تو جو کچھ کلاس میں پڑھتی ہیں, جو قرآن کے اندر آیا ہے وہ آگے آگے بتانا چاہیے. پھر فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا, لو شاء اللہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی, ما تلوته علیکم, تو میں قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا. تم یہ قرآن سننا نہیں چاہتے جو میں تمہیں سناتا ہوں, اور میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ سناؤ. اور اگر اللہ یہ چاہتا کہ یہ میں قرآن نہ سناؤں تو میں کبھی نہ سناتا. ولا ادراکم بہ, اور تمہیں اس کی خبر نہ دیتا, ہے نا. یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناؤں, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں اس کی خبر دوں. اور اگر اللہ اس کو پسند نہ کرتا, نہ میں تمہیں یہ قرآن سناتا اور نہ میں اس قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی خبر ہی دیتا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ میں پوری طرح اللہ کا پیروکار ہوں, میں اللہ کے تابع ہوں, اللہ کی مشیت کے مطابق میں کلام سنا رہا ہوں, خبردار کر رہا ہوں, اور جب تک اللہ کو منظور ہے میں یہ قرآن سناتا رہوں گا, اور کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اس میں کمی بیشی کرے. اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر میں یہ قرآن جو ہے وہ تمہیں سنا بھی نہیں سکتا. صحیح, یہ والی بات ہے کہ میں اللہ کی مشیت اور اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر ایک تو یہ بات کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے. دوسری ایک اور دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا بات کہیں, فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ, اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں کہ بس تحقیق اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. فقد لبثت فیکم کہ میں تمہارے درمیان رہا ہوں, امورا عمر ایک مدت, من قبل اس سے پہلے, افلا تاکلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ گھڑ کے قرآن پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بتوں کو برا نہیں کہہ سکتے, ہے نا. انہوں وہ خود یعنی اللہ کو مانتے تو تھے پر ایک نہیں مانتے تھے نا. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ بتائیں کہ میں مصنف نہیں ہوں قرآن کا, اللہ کا کلام ہے نا, میرا نہیں ہے. دوسری طرف میں اس کی اطاعت کرنے والا ہوں. تیسری طرف قیامت کا ڈر. چوتھی طرف تو یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے تو میں سنا رہا ہوں نا, ورنہ میرے اندر میری کیا مجال کہ میں کھڑا ہو کر تمہیں سناتا. اور بہت بڑی دلیل کیا دی کہ آخر ایک زندگی کا بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نبوت سے پہلے کی پوری 40 سالہ زندگی وہ میری تمہارے سامنے ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم و تربیت ایسی نہیں پائی تھی کہ آپ کی زبان سے یکا یک جو ہے وہ کلام, قرآن جیسا کلام جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا, ہے نا. بلکہ کیا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے. کہا کیا, کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یک یک آپ ایسی باتوں کا، ایسے احکامات کا، ایسی صورتوں کا ذکر کیسے کر دیتے؟ 40 سال گزر کر ایک دم آپ نے جو ہے وہ جو ایسی باتیں کرنی شروع کی، تو یہ آپ کے دماغ کی پیداوار نہیں تھی بلکہ خارج سے یہ چیز آئی تھی. نبوت جو ہوتی ہے قسمی نہیں ہوتی، وہبی ہوتی ہے. قسمی کیا ہوتی ہے؟ انسان کسی چیز کو محنت سے حاصل کر لے. وہبی ہوتی ہے وہاب، جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے دے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قیصر کے دربار میں جب گئے تھے اہل مکہ اور وہ مسلمانوں کو مانگ رہے تھے، تو اس نے کچھ سوال پوچھے تھے، ہے نا، نجاشی نے بھی، نجاشی کے دربار میں. تو قیصر نے نجاشی، تو اس وقت اس نے یہ پوچھا تھا کہ اس سے پہلے بھی اس نے کبھی ایسی باتیں کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہے نا، تو ایسی باتیں پہلے نہیں کی تھی نا. تو اصل بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ نے خود اس کو گھڑا نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے کہ آپ کی پوری زندگی پچھلی جو 40 سالہ نمایاں ہے کہ آپ نہ کسی سے سبق حاصل لیتے تھے، نہ کسی سے کچھ یاد کرتے تھے، نہ آپ کو کوئی سکھانے آتا تھا، ہے نا. پھر آپ کی زندگی میں جھوٹ نہیں تھا، فریب نہیں تھا، عیاری نہیں تھی، چلاکی نہیں تھی. اہل مکہ آپ کو امین اور صادق کے نام سے پکارتے تھے. اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں. جب اہل مکہ کو حجر اسود کو نصب کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی، تو آپس میں سب لوگ جھگڑ رہے تھے کہ ہم نے اس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگانا ہے، جنت سے آیا پتھر نا. اب طے کیا ہوا کہ کل صبح پہلا شخص جو حرم میں داخل ہوگا اس کو ہم نا اپنا جج مان لیں گے، اور وہ جو ہے نا وہ جو فیصلہ کرے گا. دوسرے روز جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے وہ رسول اللہ تھے، اور آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ پکار اٹھے، حاضر امین ردینا حاضر محمد، یہ تو امانت دار ہے اور یہ محمد ہے، ہم راضی ہو گئے، یہ ہمارا امین ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اب آپ دیکھیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر کیا، اور پھر آپ دیکھیں پورا قبیلہ قریش بھرے مجمع میں آپ کو امین کہتا تھا، صادق کے نام سے یاد کرتا تھا، پوری زندگی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. تو اب ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اپنے ذہن سے باتیں آپ سوچتے اور اہل مکہ سے کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتائی ہیں. تو گویا کہ بات جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ یہ دلیل دیجئے کہ بات کیا ہے کہ آخر اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں آتی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچی بات کی، ٹھیک بات کی؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دلیل بھی ان کو دیجئے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياتي انه لا يفلح المجرمون، پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے، ہے نا. فمن اظلم، تو اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا اور کون ہوگا، ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ کی طرف جھوٹی بات کو گھڑے، او کذب بآياتي، یا اللہ کی جو واقعی آیات ہے نا ان کو جھوٹا قرار دے. انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم فلاح نہیں پایا کرتے. اب اصل بات کیا کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ آیات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اور میں نے خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آیات اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، میں خود بنا رہا ہوں، گھڑ رہا ہوں اور کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات کیا ہے، او کذب بآیاتی، اور واقعی اگر یہ اللہ کی آیات ہیں اور اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو، تو پھر اس سے بڑا ظالم بھی اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو تم جو بات کہہ رہے ہو کہ میں نے اس کو گھڑ لیا، میں نے تو گھڑا نہیں، اور جو گھڑے تو اس سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں. تو اللہ کی طرف جو ہے وہ اس طرح، یعنی اللہ کے نام پر جو ہے وہ اپنی باتوں کو لگا دے، اگر ایسا میں نے کیا ہے تو میں بڑا ظالم ہوں، اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں کہ اللہ آیتوں کو بھیجے اور وہ اس کا انکار کر دے، اور انکار تم کر رہے ہو تو پھر تم جو ہے وہ ظالم ہو. سمجھ آگی اس بات کی؟ ازلم سے مراد، ظلم کرنے والے سے مراد، ایک وہ جو خود تصنیف کرے، خود لکھے اور کہے قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا وہ جو قرآن کا انکار کر دے، مانے ہی نہیں. انہو لا یفلح المجرمون، بے شک یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا وہ ان بتوں کی اطاعت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بت جو تھے وہ کوئی فائدہ تھوڑی دیتے تھے، ہے نا، بت ان کو کوئی نقصان تھوڑی پہنچاتے تھے، نہ ان کی بگڑی بنا سکے نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکے. کیا کرتے تھے وہ؟ جب ان سے پوچھا جاتا تھا بتوں سے کہ تم ان کو کیوں پوچھتے ہو، تو کہتے تھے کہ بے شک بڑا خدا تو اللہ ہی ہے، یہ تو دیوی اور دیوتا ہیں، بس ہم ان کو خوش رکھتے ہیں، تھوڑے بہت اختیارات ہیں جو ان کے پاس ہیں، ہے نا، تاکہ یہ ہمارا کام درست کر دیں، تاکہ یہ ہماری سفارش کر دیں، موت کے بعد جب وہاں ضرورت پڑے گی تو ہماری سفارش کر دیں. اصل خدا تو اللہ ہی ہے. تو یہاں پہ ان کے اس عقیدے کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس لیے عبادت کرتے تھے، پیا بدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ ان کو فائدہ دے نہ ان کو نقصان دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا نا اپنی قوم کے لوگوں سے، نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ بولتے ہیں، یہ ہاتھ بھی نہیں رکھتے، پاؤں نہیں رکھتے چل سکے، تمہارا کوئی کام نہیں کرتے، پھر تم ان کو کیوں پوچھتے ہو نا. اور وہ بڑے سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں جو کلہاڑا ڈالا تھا اور پوچھنے لگے کہ تم نے ان کو توڑا ہے، تو کہنے لگے بڑے بت سے پوچھو نا کہ کس نے توڑا ہے، یہ بولتے کیوں نہیں ہیں، یہ چلتے کیوں نہیں ہیں، یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. فَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، فائدہ تو ہمیں نہیں دیں گے نقصان بھی نہیں دیں گے، تھوڑے بہت اختیارات ان کے پاس ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہماری سفارش کر دیں گے، یہ تھا ان کا عقیدہ. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو، أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو وہ بات، بما، وہ بات، لا يعلم، جو کوئی بھی نہیں جانتا، لا يعلم جسے وہ جانتا نہیں ہے، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. گویا کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے نا، علیم خبیر، اور اس کا علم ہر چیز پر محیط. اب جو چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے آسمان و زمین میں، اللہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ آسمان اور زمین میں کوئی اس کے پاس تمہاری سفارش بھی کرنے والا ہے، پھر تم کن سفارشیوں کی خبر دے رہے ہو، پھر تم کن کی بات کر رہے ہو، تم توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نفع نقصان نہیں دے سکتے، اور بلا دلیل ایک نفع تراش کر تم یہ بات کہتے ہو کہ یہ معبود اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں اور ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کو ایسی چیز بتا رہے ہو جو اللہ کو پتا ہی نہیں، پورے آسمانوں میں، پوری زمین میں، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ، کہیں بھی اللہ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، یعنی گویا کہ حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے جس کے اوپر تم جو ہے وہ بھروسہ کیے بیٹھے ہو. سبحانہ وتعالی اما یشرکون، پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مبرہ ہے، وہ منزہ ہے، اور لوگ شرک کرتے ہیں، ہے نا. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو ہمیشہ یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اور اس بات کا اقرار کرنا اور اس بات پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے. فسبحانہ وتعالی، اللہ پاک ہے، اور دوسری بات کیا ہے، وتعالی، اور وہ اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بلند ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ دراصل شرک کی نفی کی جا رہی ہے. مشرک جو تھے دیوی اور دیوتاؤں کے آگے جو سجدہ کرتے تھے، جو ان کے تعظیم کرتے تھے، اور جو پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان بتوں کے اندر کچھ ان کے بزرگوں کی روحیں ہیں، یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیں بس یہ اللہ ہماری بگڑی کو اللہ کے پاس بنا دیں گے، سفارش کر دیں گے، یا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ جنوں کو سمجھتے تھے ان کے پاس کچھ اختیارات ہے نا؟ آج بعض مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر جا کر، اور پھر یہ کہ کسی کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ تو وہ بیٹا دے دے گا، اس کے پاس جاؤ تو وہ مشکل حل کر دے گا، اس کے پاس جاؤ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، ہے نا؟ وہ تو داتا گنج بخش ہے، وہ تو مشکل کشا ہے نا؟ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل چیز تو اللہ کی ذات ہے، اور ایسے شرک سے، ایسی باتوں سے اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، تو ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور پاک ہے وہ اس سے جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر جب اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے احکامات بھیجے، اور فرشتوں کو جو احکامات دیے وہ تو اطاعت کرتے ہیں، فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی پیغمبروں کے پاس بھیجی، رسول اللہ کے پاس بھیجی، ہے نا؟ اور تھا حالات کیا تھے، وما کان الناس الا امت واحدۃ فاختلفوا، ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، اور نہیں تھے لوگ مگر امت واحدۃ، ایک امت، سارے لوگ جو تھے ابتدا میں امت واحد تھے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بہت عرصہ تک لوگ امت واحد ہی رہے، کافی مدت تک ایک دین پر قائم رہے۔ پھر کیا ہوا، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان کے فرقے بڑھ گئے، فرقے بن گئے، کچھ لوگ تو یہ سمجھنے لگے کہ ستارے ہیں ان کو ماننے لگے، کوئی آگ کو، کوئی سیاروں کو، کوئی پتھروں کو، کوئی درختوں کو، تو اس طرح لوگ جو تھے وہ انہوں نے اپنے دین میں تبدیلی کر لی، شرک کر لیا، فاختلفوا، اختلاف کر لیا۔ ولولا کلمت سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی، ولولا کلمت، اور اگر ایک بات طے نہ ہوتی، سبقت، پہلے سے اللہ نے ایک بات جو ہے وہ طے نہ کر دی ہوتی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا بات پہلے ہی طے کر لی تھی کہ دنیا میں اختلافات جو ہے نا ان کا فیصلہ نہیں چکایا جائے گا، اس کے لیے کیا ہے، قیامت ہے، آخرت ہے۔ تو اب یہ ایک بڑی غلط فہمی کو یہاں پہ دور کیا جا رہا ہے، آج بھی لوگ اس غلط فہمی میں ہیں اور اس زمانے میں بھی تھے کہ یہ دنیا میں بہت سے جو مذہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب والا اپنے مذہب کو حق سمجھتا ہے، آخر پھر اس میں فیصلہ کیوں نہیں ہوتا، کون حق پر ہے اور کون باطل پر؟ تو یہ اختلاف مذہب جو ہے، شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو پیغمبروں کو دین دیا وہی اصل دین ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی انسانیت کا مذہب دین ہی تھا، اسلام ہی تھا، بعد میں اختلاف کر کے لوگوں نے جو مختلف عقیدے پیدا کر لیے، بنا لیے، اور آج تک لوگ اس میں جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں، تو اب لوگوں کا اس بات میں امتحان ہے کہ وہ صحیح عقیدہ، صحیح مسلک کیوں نہیں اختیار کرتے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب کوئی نبی نہیں بھیجے گا، کوئی کتاب نہیں اترے گی کہ اس اختلاف کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے، ہے نا؟ بلکہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دار العمل اور دار الامتحان ہے۔ یہ کلمتن کیا ہے، پہلے سے طے شدہ کلمہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ دین اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے، اور طے شدہ بات کیا ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے۔ طے شدہ بات کیا ہے، کلمتن سبقت من ربک، تیرے رب نے پہلے یہ بات بتا دی کہ دنیا میں لوگ امتحان دے رہے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا تھا، نبیوں کے ذریعے بھیجا، اور لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر اب لوگ فرقے بناتے ہیں اور اختلافات کرتے ہیں، تو اب یہ کام نہیں ہے کہ اللہ عذاب بھیج کر دنیا کو ختم کر دے، اگر ایسے اللہ فوراً لوگوں کے گناہوں پر عذاب دیتا، دنیا کب کی ختم ہوگی ہوتی، ہے نا؟ تو جبری ایمان نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے کہ لوگ جبری ایمان لائیں، بلکہ کیا ہے، اپنی عقل کا استعمال کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ مسلمان بننا ہے کہ نہیں بننا، اور جو خوشی سے مسلمان بن جائیں تو ان کے لیے جو ہے وہ پھر کیا ہے، اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ ہے ولولا کلمۃ، کہ یہ بات پہلے ہی طے کر دی تھی اللہ نے، کیا کہ دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا، آخرت ہے اس کے لیے، اور اگر دنیا امتحان گاہ نہ ہوتی تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، عذاب آتا، فرشتے آتے، حساب کتاب ہوتا اور پھر اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا. تو جس چیز میں یہ بہن اختلاف کرتے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، اور وہ لوگ حصی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے. اہل مکہ کہتے تھے جیسے جو ہے وہ ناکہ تھی، ہے نا، جو دیکھنے والا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ملی اور کیا ملا، عصا ملی، ہے نا، اور بہت سے ایسے ان کو معجزات ملے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے معجزات ہیں، وہ بھی ایسے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے کہ لو لا انزل علیہ، علیہ کی زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آیت من ربی، اس کے رب کی طرف سے. تو ان کا یہ مطالبہ اور اللہ تعالیٰ کا جواب دینا، فقول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، آپ کہہ دیجئے کہ غیب اللہ کے لیے ہے، کہ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے. فانتظروا، اچھا تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تو جو کچھ اللہ نے اتارا وہ میں نے پیش کر دیا، اور جو اس نے نہیں اتارا وہ میرے اور تمہارے درمیان غیب ہے. اب اس کے سوا میرے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ چاہے تو اتارے چاہے تو نہ اتارے، اور تمہارا ایمان لانا اس بات پر منتظر نہیں ہونا چاہیے، اس بات پر موقوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اتارا نہیں تو پھر ہم ایمان نہیں لاتے، انتظار کرتے رہیں گے، ہے نا. تو یہاں پر جو ہے ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے معجزے کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ پہلے لوگوں نے جب معجزے دیکھے اور انکار کیا تو ان پر عذاب آیا، ہے نا. تو غیب کی باتیں مجھے نہیں پتا، بلکہ کیا ہے کہ میں بھی ایسے ہی آنے والی نشانی کا انتظار کر رہا ہوں جو تم کر رہے ہو، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. کہ تم ایمان نہیں لاتے اور انکار کر رہے ہو تو یہ عقل مندی تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر تم ماننا نہیں چاہتے اور انتظار ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر تم کیا کرو کہ منتظر ہو، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو اصل چیز کیا ہے کہ ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کی کتاب پر، قیامت کے دن پر، اور پھر اس کی تیاری کرنا، جتنا پتا ہے اس کو سمجھیں اور اس پر پھر عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ زندگی بدل جائے. اور یاد رکھیں کہ دنیا امتحان گاہ ہے نا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ہمیں اس میں حسن عمل، حسن کردار، حسن سیرت اور اچھے جو عمل ہیں اس کے بیج پھل پھول جو ہے وہ لگانے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.